بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ الصفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 208 ہیں. یہ کتاب فوزیہ کی آواز میں ریکارڈ کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0335-3233512 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.alsuffa.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ. کتاب کے پہلے صفحے پر درمیان میں دنیا کا نقشہ دیا گیا ہے اور دائیں ہاتھ پر اوپر کی جانب ایک انسان کا چہرہ ہے اور اس کے دماغ کی تصویر دی گئی ہے اور دائیں ہاتھ میں نیچے لیپ ٹاپ کی تصویر ہے اور بائیں ہاتھ پر نیچے کی جانب پن چکی کی تصویر ہے. جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ, ناشر فلک پبلشرز کراچی. جملہ حقوق محفوظ بحق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ. تیار کردہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو سندھ برائے صوبہ سندھ کے تعلیمی مدارس کراچی, حیدرآباد, سکھر, لاڑکانہ اور میرپور خاص. منظور کردہ وفاقی وزارت تعلیم, اسلام آباد, مراسلہ نمبر F.3-1/2003-SC بتاریخ 11/2/2005, نظر ثانی قومی ریویو کمیٹی, وفاقی وزارت تعلیم, حکومت پاکستان, اسلام آباد, زیر سرپرستی آغا سہیل احمد, چیئرمین سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جامشورو. مصنفین پروفیسر ماجد الظفر, گورنمنٹ کالج حیدرآباد, مسز حمیرہ حیدر, پبلک اسکول حیدرآباد, مسٹر غلام رسول چنا, سابق سبجیکٹ اسپیشلسٹ سائنس, بیورو آف ایکسٹینشن ونگ جامشورو, مسز سعادت پروین, ریسرچ آفیسر, بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن کراچی. ایڈیٹر پروفیسر محمد اظہر حسین, ڈی جے گورنمنٹ سائنس کالج کراچی, مسٹر غلام رسول چنا, سابق سبجیکٹ اسپیشلسٹ سائنس, بیورو آف ایکسٹینشن ونگ جامشورو. مترجمین پروفیسر اعجاز الحق, گورنمنٹ کالج حیدرآباد, پروفیسر خالد مصطفیٰ, گورنمنٹ کالج حیدرآباد, نظر ثانی پروفیسر محمد ریاض, پوسٹ گریجویٹ کالج ایبٹ آباد, پروفیسر نواب خان, پرنسپل گورنمنٹ کالج لنڈی کوتل, پروفیسر منہاج الدین, یونیورسٹی آف ایجوکیشن راولپنڈی, مسز طاہرہ پروین, فیڈرل گورنمنٹ گرلز ماڈل اسکول اسلام آباد, ڈاکٹر فردوس زہرا بشیر, فیڈرل کالج آف ایجوکیشن اسلام آباد, جناب سعید احمد مہر, اسسٹنٹ ایجوکیشنل ایڈوائزر سندھ, وزارت تعلیم اسلام آباد, معاون اور صلاح کار نذیر احمد شیخ, لے آؤٹ ڈیزائن اینڈ کمپوزنگ, اردو اکیڈمی سندھ, متبوعہ اکیڈمک آفس ٹرسٹ کراچی. پیش لفظ, وزارت تعلیم اسلام آباد کے تیار کردہ جدید نصاب 2002 کے مطابق نویں دسویں جماعت کے لیے جرنل سائنس کی یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. اس کتاب کے پیش کرنے کا مقصد علومی انسانی یعنی ہیومینٹیز کے طلبہ میں اپنے ماحول اور سائنس کے مختلف پہلوؤں سے واقفیت پیدا کرنا اور انہیں روزمرہ زندگی میں ٹیکنالوجی کے استعمال سے روشناس کرانا ہے. اس پیشکش کو سائنسی اصولوں کے طریقے کی پیچیدگیوں اور مخصوص سائنسی اصطلاحات سے صرف نظر کرتے ہوئے سادہ بنایا گیا ہے. یہ کتاب ضروری اشکال اور خاکوں کی مدد سے اور بھی واضح اور آسان ہو گئی ہے. یہ عام قاری کے لیے بالعموم اور متعلقہ طلبہ اور طالبات کے لیے بالخصوص روزمرہ زندگی میں مستعملہ سائنسی اصولوں اور تصورات پر دسترس حاصل کرنے میں محدود و معاون ثابت ہوگی. یہ طلبہ کو اسباب اور نتائج کے مابین تعلق کو سمجھنے میں بھی مددگار ہوگی. اسی طرح طلبہ میں منطقیانہ طرز فکر پیدا ہوگا اور جو ان میں کائنات کے بارے میں جدید معلومات کے حصول کے شوق کو پروان چڑھائے گا. علاوہ ازیں ہر باب میں طلبہ کی کامیابیوں کی جانچ پڑتال کے لیے سائنسی اور جدید طریقہ کار پر عمل کیا گیا ہے۔ یہ اساتذہ کے لیے اپنی تدریسی حکمت عملی کو پرکھنے میں مددگار ہوگا۔ ان تمام امور کا خیال رکھتے ہوئے کتاب کو غلطیوں سے مبرہ بنانے کے لیے تمام انسانی کوششیں کی گئی ہیں، تاہم اس کا امکان ہے کہ ہنوز اس میں غلطیاں موجود ہوں گی۔ لہذا تدریسی عمل میں مصروف اساتذہ اکرام اور دیگر صارفین سے التماس ہے کہ وہ اپنی قابل قدر اور پیشہ ورانہ اور ماہرانہ تجاویز سے اس صحیح کو زیادہ بہتر اور غلطیوں سے پاک کرنے میں ہماری معاونت فرمائیں۔ آخر میں کتاب کے مصنفین، ایڈیٹرز اور بورڈ کے اسپیشلسٹ حضرات کی تعلیمی مقصد کے لیے انتھک محنت اور بے لوث خدمت کی انجام دہی پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چیئرمین سن ٹیکسٹ بک بورڈ۔ فہرست مضامین، 3 کالمز، باب نمبر، عنوان، صفحہ نمبر۔ باب نمبر 1، عنوان، تعارف اور سائنس کا کردار، صفحہ نمبر 1۔ نمبر 2، ہماری زندگی اور کیمیا، صفحہ نمبر 22۔ نمبر 3، بائیو کیمسٹری اور بائیو ٹیکنالوجی، صفحہ نمبر 41۔ باب نمبر 4، عنوان، انسان اور صحت، صفحہ نمبر 54۔ نمبر 5، بیماریاں، وجوہات اور احتیاطی تدابیر، صفحہ نمبر 83۔ نمبر 6، ماحول اور قدرتی وسائل، صفحہ نمبر 101۔ نمبر 7، توانائی، صفحہ نمبر 124۔ نمبر 8، رواں برق، صفحہ نمبر 149۔ نمبر 9، بنیادی برقیات، صفحہ نمبر 164۔ نمبر 10، سائنس اور ٹیکنالوجی، صفحہ نمبر 180۔ نمبر 11، خلا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، صفحہ نمبر 201۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 1، تعارف اور سائنس کا کردار، انٹروڈکشن اینڈ رول آف سائنس۔ علمی مقاصد، نمبر 1، سائنسی تعلیم کا رجحان پیدا کرنا۔ نمبر 2، سائنس اور اسلام کا باہمی تعلق۔ نمبر 3، سائنسی مظاہر کے متعلق چند قرآنی آیات کے اقتباسات پیش کرنا۔ نمبر 4، سائنس میں مسلمان سائنسدانوں کا حصہ اور ان کے کام کو سراہنا۔ نمبر 5، سائنس کے معنی اور اس کا مفہوم۔ نمبر 6، سائنس کی شاخیں۔ نمبر 7، سائنسی ترقی اور سائنسی ایجادات کے متعلق تحقیق۔ نمبر 8، انسانی معاشرے کے ارتقاء میں سائنس کا کردار۔ نمبر 9، سائنس پر معاشرے پر سائنس کے اثرات۔ اور نمبر 10، انسانی زندگی اور صنعت پر سائنس کے اثرات۔ 1.1، سائنسی ترقی کی مختصر تاریخ، بریف ہسٹری آف اچیومنٹ آف سائنس۔ آگ جلانا انسان کا غالباً وہ پہلا عمل ہے جس سے سائنس کا آغاز ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب انسان غاروں اور بیابانوں میں رہا کرتا تھا، جانوروں کے شکار پر اس کا گزارا تھا، جس کے لیے اس نے تیر اور دوسرے ہتھیار بھی تیار کیے۔ بعد سائنس نے بعض درختوں کے بیج بطور غذا استعمال کرنا شروع کیا۔ لوگ کچھ بیجوں کو محفوظ کرنے لگے اور پھر انہیں برسات کے دنوں میں زمین میں بونے لگے۔ رفتہ رفتہ انسانوں کو پودوں کی افزائش کے علم سے آگاہی حاصل ہوتی گئی اور یوں کاشتکاری کا آغاز ہوا۔ انسانوں نے جانوروں کو ستانے کا طریقہ بھی سیکھ لیا، لہٰذا اس نے بھیڑ، بکری، مویشی اور دیگر جانور پالتو کر لیے۔ اس طرح ان جانوروں سے گوشت، دودھ اور کھال حاصل ہونے لگی، جبکہ کچھ جانوروں سے وہ بار برداری اور سواری کا کام لینے لگا۔ بعد از انسان نے پہیہ ایجاد کر لیا، جو کہ بلا شبہ اس کی پہلی اور بنیادی ایجاد تصور کی جاتی ہے۔ پہیے کی یہ ایجاد سائنسی ترقی میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا انسانی تہذیب و تمدن اور سائنسی ترقی ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے رہے اور انسان نو آبادی یعنی کالونی بنا کر رہنے لگا۔ اس طرح اشتراک کے باہمی کو فروغ حاصل ہوا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انسان نے زمین میں پائی جانے والی اشیاء کا استعمال بھی ہزار ہر سال قبل کر دیا تھا، اور غالباً تانبا ایک ایسی دھات ہے جسے حضرت انسان نے کبھی سب سے پہلے استعمال کیا تھا۔ تانبے سے کچھ آرائشی اور زیبائشی اشیاء بھی بنائی جاتی تھیں، لہٰذا اس طرح زیور بنانے کا فن بھی ایجاد ہوا۔ زمین میں سے ہمیں لوہا، تانبا، جست، سیسا، نکل، کرومیم، سونا، چاندی، پلاٹینیم، یورینیم وغیرہ کی کچھ دھاتیں ملتی ہیں۔ دھاتوں کے علاوہ زیر زمین کوئلہ، گیس اور تیل کے ذخائر ہمارے لیے ایندھن مہیا کرتے ہیں۔ یہ ایندھن کھانا پکانے، حرارت حاصل کرنے اور مشینوں کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جب انسان نے یہ تمام اشیاء زمین کے قشر سے حاصل کرنے کا علم حاصل کر لیا تو کانکنی کی صنعت کو ترقی حاصل ہوئی۔ وہ خاص افراد جو ان اشیاء کے استخراج اور ان کے استعمال سے وابستہ ہیں انہیں سائنسدان کہا جاتا ہے، جو مندرجہ ذیل بنیادی کام انجام دیتے ہیں۔ الف، نئی اشیاء دریافت کرنا۔ بے، اشیاء کا ان کے ترکیبی عناصر کے حوالے سے مطالعہ کرنا۔ جیم، کسی کچ دھات میں موجود مختلف اشیاء کی آمیزش یا کثافتوں کو دور کرنے کے طریقے وضع کرنا۔ دال، ایسے تجربات کرنا جس سے مختلف اشیاء کو ملانے سے نئی اور بہتر اشیاء تشکیل پا سکیں۔ ماضی قریب میں ہم زمین سے کوئلہ، تیل اور گیس دریافت کر چکے تھے۔ یہ حرارت مہیا کرنے، پکانے اور مشین چلانے کے لیے اہم ایندھن ہے۔ کوئلہ، انڈر بریکٹ پتھر کا کوئلہ، ایک بہت ہی اہم اور نئی شے ہے جسے کانوں سے نکالا جاتا ہے۔ سائنسدانوں نے تجربات سے معلوم کیا کہ اگر پتھر کے کوئلے کو بند برتن میں گرم کیا جائے جہاں اسے ہوا یعنی آکسیجن نہیں مل سکتی تو وہ کوک میں ٹوٹ جاتا ہے، جو کہ پتھر کے کوئلے کی نسبت تیزی سے جلتا ہے۔ کول تار، COLTAR، بھی اس عمل سے حاصل ہوتا ہے جسے ابتدا میں ایک بیکار شے سمجھا گیا تھا، لیکن کیمیا دانوں نے یہ معلوم کیا کہ یہ بدبودار چکنی سیاہ شے بہت ہی اہم اشیاء کا ماخذ ہے، مثلا رنگ، ادویات، اتریات، خوشبویات، جراثیم کش اشیاء، دھماکہ خیز اشیاء اور مصنوعی ریشہ جسے ہم کپڑے پہننے کے لیے کپڑا بناتے ہیں۔ جب لوگوں کو بہتے ہوئے پانی کی طاقت کو اپنے کام کے لیے استعمال کرنے کا خیال آیا تو مکئی پیسنے کے لیے چھوٹے پن پہیے یعنی واٹر ویلز تیار کر لیے گئے۔ اس وقت سے آج تک سائنسدان بہتے ہوئے پانی کی قوت سے کام لینے کے مختلف طریقے معلوم کر چکے ہیں۔ آج ہم بہتے ہوئے پانی کی قوت سے بڑے بڑے ٹربائن چلاتے ہیں، جو نتیجے کے طور پر ہمارے شہروں، صنعتی اداروں اور دیگر مشینوں کے لیے بہت بڑی مقدار میں بجلی مہیا کرتے ہیں، جو ہماری روزمرہ زندگی کے مختلف کاموں کے لیے استعمال میں آتی ہے۔ چلتی ہوئی ہوا ایک اور ایسی قوت ہے جو انسان کے استعمال میں ہے۔ لوگوں نے غالباً سب سے پہلے ہوا کی یہ قوت اپنے بحری سفر میں کشتیوں کو پانی میں دھکیلنے کے لیے استعمال کی ہوگی۔ اسی قوت کے باعث لوگوں نے سمندروں اور دریاؤں کے ذریعے دور دراز علاقوں کا سفر کیا اور ہماری دنیا کے متعلق بہت سی نئی دریافتیں کی۔ بھاپ کی قوت کا استعمال کرتے ہوئے ہیرو نامی ایک یونانی شخص نے ایک ایسا انجن تیار کیا تھا جو بھاپ کی قوت سے چلتا تھا۔ اس کے 1700 سال بعد سائنسدانوں نے بھاپ کی طاقت سے چلنے والا ایسا انجن بنایا جس سے واٹر پمپ چلانے کا کام لیا گیا۔ یہ واٹر پمپ اس قدر بہتر اور تیز رفتاری سے کام کرتے تھے کہ ان سے کوئلے کی کانوں میں داخل ہو جانے والا پانی بآسانی نکالا جا سکتا تھا۔ بھاپ کے انجن ایک طویل عرصے تک ریل گاڑیوں کو چلانے کے لیے استعمال کیے جاتے رہے ہیں۔ آپ ریلوے کے ایسے دیوقامت انجن بعض ریلوے ورک شاپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب ڈیزل اور بجلی سے چلنے والے انجنوں نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ یہاں ایک تصویر دی گئی ہے جو کشتی کی ہے اور سمندر ہے۔ سمندر کے بیچوں بیچ دو کشتیاں ہیں، ایک کشتی بیک گراؤنڈ میں ہے، ایک کشتی سامنے ہے، اور کشتی پر بادبان دکھایا گیا ہے اور کشتی میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور اس تصویر کے نیچے ہیڈنگ دی گئی ہے شکل 1.1 کشتی۔1982 میں روڈ وولف ڈیزل نامی RODOLF DIESEL نامی ایک جرمن سائنسدان نے ایک ایسا انجن ایجاد کیا جس میں دھماکے سے پھٹنے والی گیس کی قوت کے استعمال میں لایا گیا۔ دھماکے سے پھٹنے والی یہ گیس گیسولین کی تبدیلی سے بنتی تھی جو کہ بہت طاقت کے ساتھ پھٹتی تھی۔ ایسے انجن کو اندرونی احتراقی انجن کہا جاتا ہے، کیونکہ جلنے کا عمل خود انجن کے اندر ہی واقع ہوتا ہے۔ گیسولین انجن کے مقابلے میں डीजल इंजन में क्योंकि सस्ता ईंधन इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसे रेलवे इंजन, बहरी जहाज और बड़े ट्रक चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दो तस्वीरें दी गई हैं। एक तस्वीर की हेडिंग है शक्ल 1.2 और भाप। इसमें नीचे लकड़ियाँ जल रही हैं और ऊपर एक प्याला दिया गया है। प्याले के सेंटर में एक लाइन दी गई है। सेंटर में जो लाइन है, पहली लाइन के अंदर लिखा हुआ है पानी और उस लाइन के ऊपर से बुलबुले उठ रहे हैं ऊपर की जानेब और उसके ऊपर उन बुलबुलों के ऊपर लिखा हुआ है भाप। फिर प्याले के ऊपर दाएं तरफ और बाएं तरफ दोनों एक लंबी लकीरें हैं, दो लकीरें जो कि बीच में एक बॉल बनी हुई है उसको जाके टच कर रही हैं और उस बॉल के नीचे भी और ऊपर भी छोटे छोटे से दो पाइप निकले हुए हैं, बॉल के नीचे भी और ऊपर भी। जो नीचे पाइप आ रहा है उसमें से भी धुआं निकल रहा है और जो ऊपर पाइप जा रहा है उसमें से भी धुआं निकल रहा है और बॉल के अंदर लिखा हुआ है भाप। और जो दूसरी तस्वीर दी गई है उसकी हेडिंग है शक्ल 1.3 भाप का इंजन। इसमें आगे सबसे आगे पहिया है, गोल पहिया। पहिए के साथ एक लंबी लाइन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है पिस्टन रॉड। फिर पिस्टन रॉड के आगे एक चकोर डब्बा बना हुआ है। उस चकोर डब्बे के अंदर तीन लाइनें हैं। एक लाइन के अंदर बुलबुले हैं, दूसरी लाइन के अंदर सिर्फ पानी की लहरें दिखाई गई हैं और तीसरा जो डब्बा है उसके अंदर एरोस दिए गए हैं। इस डब्बे के बाहर एक और चकोर डब्बा है जिसके ऊपर पाइप जा रहे हैं और जहाँ बिल्कुल ऊपर भाप लिखा हुआ है, पाइप से बाहर भाप निकल रही है वहाँ भाप लिखा हुआ है। उस डब्बे से बाहर जहाँ एरो दिए गए थे वहाँ बाहर निकलने वाली भाप की हेडिंग दी गई है। उस डब्बे से बिल्कुल नीचे सिलेंडर की हेडिंग और जहाँ पे बुलबुले थे वहाँ पर भाप की हेडिंग दी गई है। तवनाई का एक और जरिया बिजली है। कदीम यूनानियों ने यह दरियाफ्त किया कि अगर अंबर ANBER के टुकड़े को रगड़ा जाए तो वो खुश घास की तीलियों और लकड़ी के बुरादे को अपनी तरफ खींच लेता है। बाद ऐसा मालूम हुआ कि कुछ अशिया को एक हद तक रगड़ने पर बरकी शरारे पैदा किए जा सकते हैं लेकिन बरकीकरण की मुसलसल पैदावार तक बिजली का इस्तेमाल मुमकिन न हो सका। 1980 में इटली के साइंसदान अलेक्जेंडर वोल्टा ने यह मालूम किया कि बास कीमियाई अशिया में कुछ कीमियाई तब्दीलियों के नतीजे में बरकीकरण पैदा किया जा सकता है। इसने कॉपर और जिंक या चांदी की प्लेटों से एक बैटरी तैयार की। इन प्लेटों को नमक के गाढ़े महलूल में डुबोए हुए कागज या कपड़े से अलहदा रखा गया। इस दरियाफ्त ने दूसरे साइंसदानों को मजीद मौसर और कारामद बैटरी बनाने का हौसला बख्शा। यहाँ बैटरी की तस्वीर दी गई है, उसकी हेडिंग है शक्ल 1.4 बैटरी। एक चकोर डब्बा है, चकोर डब्बे के ऊपर 6 बटन लगे हुए हैं गोल दायरे में। 1831 ईस्वी में एक अंग्रेज साइंसदान माइकल फ्रॉडे MICHAELFARADAY ने ये दरियाफ्त किया कि किसी तार के कॉयल की मदद से मग्नतीस को हरकत देने पर बरकी करंट पैदा किया जा सकता है। ये दरियाफ्त बरकी जनरेटर और बरकी मोटर की इजाद का सबब बनी। आजकल बिजली को ट्रेन, ट्रॉली, बसें और मोटर कार चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम अपने घरों को गर्म और रोशन रखने, खाना पकाने और अपने बहुत से दीगर कामों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तवनाई के हसूल का एक और बहुत अहम जरिया बाज अशिया मसलन यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 के एटम हैं। इस किस्म की तवनाई को एटमी तवनाई यानी एटॉमिक एनर्जी कहते हैं, ATOMICENERGY। एटमी तवनाई हासिल करने के अमल में मादे की नहायत मामूली मकदार गायब या कम हो जाती है जो असल में तवनाई में तब्दील हो जाती है। इस तरह तवनाई की बहुत बड़ी मकदार हासिल होती है। सूरज में बिल्कुल यही अमल हो रहा है, लिहाजा हमें रोज़ाना सूरज से तवनाई की एक बहुत बड़ी मकदार हासिल हो रही है। سائنسدان ایٹمی توانائی کو برقی توانائی اور کیمیائی تبدیلیاں پیدا کرنے اور نہایت بڑے اور بھاری انجنوں کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے انجن جن سے آپ دوز اور بڑے بڑے بحری جہازوں کو چلایا جاتا ہے. ہیڈنگ 1.2 اسلام میں سائنس کا تصور، کانسیپٹ آف سائنس ان اسلام. لفظ سائنس کے معنی علم ہے. علم ہی کی بدولت انسان دیگر مخلوق حتیٰ کہ فرشتوں سے بھی افضل اور برتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے، ترجمہ، اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں تو وہ بولے، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جس میں فساد پھیلائے اور خون ریزیاں کرے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں وہ مصلحتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیے. پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. وہ بولے، تو پاک ہے، جو تو نے ہمیں بتا دیا اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو ہی جاننے والا اور مصلحت کا پہچاننے والا ہے. تب خدا نے آدم کو حکم دیا کہ اے آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو. پھر جب انہوں نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو خدا نے فرشتوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، کیوں، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ آسمانوں اور زمین کی سب مخفی چیزیں مجھے معلوم ہیں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم ہم سے چھپاتے ہو وہ مجھے سب معلوم ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے آگے سجدہ دو تو شیطان کے سوا سب سجدے میں گر پڑے، اس نے نہ مانا اور شیخی میں آ گیا اور نافرمان بن بیٹھا. سورہ البقرہ آیت نمبر 30-34. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آدم کو فرشتوں پر جو فضیلت اور برتری حاصل ہوئی وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس علم کی بدولت ہے جو اس کائنات اور فطرت سے متعلق ہے. ایک حدیث مبارک میں ہمیں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو. دوسری تمام مخلوق پر انسان کی فوقیت کا راز علم کے حصول میں پنہاں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ بار بار اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہمیں اس دنیا پر جہاں ہم رہتے ہیں مظاہر قدرت کا بغور مشاہدہ کرنا چاہیے اور حقیقت جاننے کے لیے بار بار غور و غوث کرنا چاہیے تاکہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. سائنس کی بنیادی باتوں میں مشاہدہ، تفکر اور نتائج عکس کرنا شامل ہے. یہ طریقہ ہمیں مسلسل غور و فکر کا عادی بنا دیتا ہے. لہذا ہم کائنات کے متعلق خود اپنے متعلق اور اپنے ماحول کے متعلق خود غور و غوث کرنے لگتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جسم میں موجود مختلف نظام کس طرح کام کرتے ہیں. زمین میں مدفون خزانے یعنی کچھ دھاتے، تیل، گیس وغیرہ وسائل کو حاصل کرنے اور بڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے، سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 30، ترجمہ، ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. سائنسی تحقیق کی بنیاد پر یہ معلوم ہو چکا ہے کہ ہر جاندار شے خلیوں سے بنی ہے اور ہر خلیہ پروٹو پلازم کا بنا ہوا ہے جو کہ ایک مایا جاندار شے ہے. سائنس نے خلیہ کے اندر موجود بہت سے حیران کن اور عجیب و غریب حصوں کا پتہ بھی چلا لیا ہے. مثلا مرکزہ یعنی نیوکلس، کروموسومز، جینز، گالجی، اجسام، رائبوسومز اور خلیہ کی بیرونی جھلی وغیرہ. خلیہ کے یہ تمام حصے مختلف کام انجام دیتے ہیں. ہنوز خلیہ یعنی پروٹو پلازم میں ایسے سربستہ راز ہیں جنہیں کھولنے کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ النور کی آیت نمبر 45، ترجمہ، اور اللہ ہی نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے، سو ان میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو پاؤں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چار پاؤں پر چلتے ہیں. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور مظاہر فطرت بیان فرماتا ہے، سورہ الانعام کی آیت نمبر 99، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے ہی اس کے ذریعے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے اس سے سرسبز کھیت پیدا کیے، ہم اس میں سے تہ بتہ دانے نکالتے ہیں اور کھجور کے درخت میں سے اس کے خوشوں کے گچھے نیچے جھکے ہوئے اور انگور کے باغات اور زیتون اور انار جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہیں بھی ملتے. تولید کے عمل اور زندگی کے تسلسل کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ یاسین کی آیت نمبر 36، ترجمہ: پاک ہے وہ ذات جس نے ہر قسم کے جوڑے بنائے، جو زمین اگاتی ہے اور خود ان کی اپنی جنس میں سے بھی اور ان چیزوں میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ قرآن مزید وضاحت کرتا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 5، ترجمہ: اسی نے تدبیر کے ساتھ آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو مختلف مظاہر فطرت کو بیان کرتی ہیں، جیسے سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 سے 40، ترجمہ: اور آفتاب ہے کہ اپنے ایک ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ اندازہ اللہ تعالیٰ کا باندھا ہوا ہے جو زبردست اور ہر چیز سے آگاہ ہے، اور چاند ہے کہ اس کے لیے ہم نے منزلیں ٹھہرا دیں، یہاں تک کہ آخر میں گھٹتے گھٹتے پھر ایسا ٹیڑھا اور پتلا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ تو آفتاب ہی سے بن پڑتا ہے کہ چاند کو جالے، اور نہ رات ہی دن سے پہلے آ سکتی، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح دن اور رات بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں اور صحراؤں میں سفر کرنے والوں کی رہنمائی کے لیے آسمان پر ستارے پیدا کیے ہیں۔ قرآن پاک یہ وضاحت بھی کرتا ہے، جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان آپ دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ انسان کو کائنات کا مشاہدہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ اللہ نے اس کے لیے تخلیق کیا ہے وہ اس کو ڈھونڈے اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے استعمال میں لائے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ انسان قدرت کے وسائل کو زیادہ سے زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش میں ہے اور اسے استعمال بھی کر رہا ہے۔ اس دور میں آج اس نے سمندروں، پہاڑوں، صحراؤں، خلا کو مسخر کر لیا ہے، اس نے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور وہ مزید نظام شمسی کے سیاروں تک رسائی کے لیے کوشاں دکھائی دیتا ہے۔ تسخیر کائنات کی بڑھتی ہوئی یہ پیاس انسان کو ایک دن دوسرے سیاروں پر اپنی نو آبادیاں بنانے میں کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہے، اور وہ ان سیاروں میں موجود وسائل کو بھی اپنے استعمال میں لانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ہیڈنگ 1.3، سائنس کی ترقی میں مسلمان اور پاکستانی سائنسدانوں کی خدمات، کنٹریبیوشن آف مسلم اینڈ پاکستانی سائنٹسٹ ان دا ڈیولپمنٹ آف سائنس۔ 8ویں صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک کا زمانہ مسلم علم و دانش کا زمانہ کہلاتا ہے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں مسلمان مفکرین، مذہبی اسکالر اور سائنسدانوں نے سائنس کے مختلف میدانوں، مثلا طب، فلسفہ، ریاضی، فلکیات وغیرہ میں تحقیق اور نئی دریافتوں اور ایجادات کی صورت میں بڑی نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں، فلسفیوں، ریاضیدانوں اور جہازرانوں کی ان سائنسی خدمات سے باقی دنیا نے بھی خاطر خواہ استفادہ حاصل کیا ہے۔ عباسی دور حکومت میں مسلمان دانشور، مفکرین اور سائنسدان اجسام فلکی کے مطالعے کی طرف مائل ہوئے، انہوں نے اس میدان میں کئی نامور دریافتیں کی۔ مامون الرشید کے زمانے میں جبکہ ایک رصدگاہ خاص طور پر اجسام فلکی کے مطالعے کے لیے بنائی گئی، تو اس وقت علم فلکیات کی تحقیق اپنے عروج کو پہنچ گئی۔ اس عظیم رصدگاہ میں فلکیاتی تحقیق کرنے والے نامور محقق میں عباس بن سعید، یحییٰ بن منصور، سناد بن علی اور علی بن عیسیٰ شامل ہیں۔ اس رصدگاہ کی سب سے اہم دریافت زمین کے محیط کی پیمائش ہے، جو دنیا میں سب سے پہلے اور بالکل درست کی گئی۔ اس کی صحت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ پیمائش موجودہ دور میں نہایت عمدہ آلات اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے کی جانے والی پیمائش کے عین مطابق ہے۔ دونوں پیمائشوں میں صرف تصویر میں معمولی سا فرق ہے۔ چند ایسے نامور مسلمان جنہوں نے علم اور تحقیق کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، جابر بن حیان، 722 عیسوی سے 817 عیسوی۔ جابر بن حیان وہ پہلا کیمیا دان ہے جس نے اپنے تجربات کی بنیاد پر کیمیائی کلیہ یعنی فارمولا اور قوانین عکس کیے، اور اس طرح تجزیاتی کیمیا کی بنیاد فراہم کی۔ انہیں بجا طور پر بابائے کیمیا کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس عظیم کیمیا دان نے 3 مشہور زمانہ طاقتور تیزاب یعنی گندھک کا تیزاب، شورے کا تیزاب اور نمک کا تیزاب ایجاد کیے۔ کتاب کا پارٹ نمبر ایک یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر دو میں سماعت فرمائیں۔